بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الخلق مخلوق کی ابتدا اور شروعات کس طریقے سے ہوئی، جمیع مخلوقات کی ابتدا اور شروعات کس طریقے سے ہوئی، دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے اس کائنات کی تاریخ کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اس جہان کی، اس دنیا کی تاریخ کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی چیزیں پیدا کی گئی، انسان اس کائنات کا دلہا ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ ساری کی ساری دنیا انسان کے لیے بنائی گئی، انسان کے لیے پیدا کی گئی، گویا انسان اس کائنات کا دلہا ہے، مقصود کائنات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے آخر کے اندر پیدا فرمایا، پھر انسانوں کے اندر اشرف ترین ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اسی لیے اب دیکھنے جاؤ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار ترتیب اپنائی ہے، پہلے کل کائنات کی تخلیق کی تاریخ کو بیان فرمایا، پھر کائنات میں انسان مرکز اور مقصود شخصیت ہے، اور انسانوں میں افضل ترین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اس لیے بدء الخلق کے بعد کتاب الانبیاء لائیں گے، جی سب سے پہلا ترجمۃ الباب قائم کیا، قرآن مجید کی ایک آیت لا کر کے حسین انتخاب فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ہی نے کل کائنات بنائی، پوری کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے بنائی، پھر اللہ قیامت کے دن اس کل کائنات کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے، اور یہ دوبارہ پیدا فرمانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آسان ہے، گویا کائنات کی تخلیق کی تاریخ آ گئی کہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے اکیلے اللہ تعالیٰ ہے، اس کی تخلیق کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور شامل نہیں ہے، یہ کائنات اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے، ایسا نہیں ہو گیا کہ آٹومیٹک خود بخود بن گئی ہو، پھر آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ پر اس کو فنا کر دیں گے، जिसको हम अपनी इस्तिलाह में कयामत कहते हैं। फिर इस कयामत के बाद बारी ताला इस दुनिया को, जमीय हैवानात को, जमीय मखलूक को दोबारा पैदा फरमाएंगे, जिसको कहते हैं बास नशर हशर। इस तरह के अल्फाज से कुरान में उसको ताबीर किया गया। लफ्ज़ अहवन जो आयत में आया है, ये आम मतन मुफस्सिरीन ने हयीनुन के माने में लिया है, गोया इसमें तबजील का सेगा तफजील के माने के अंदर नहीं है। अब मतलब आयत का ये होगा, जिस तरह अल्लाह ताला के लिए दोबारा बनाना आसान है, इस तरह अव्वल मर्तबा जमीय मखलूकात को बनाना ये भी अल्लाह के लिए आसान है। जमीय मखलूकात को अल्लाह ने पहली मर्तबा बनाया, तब पहली मर्तबा बनाना भी अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था, आसान था। क़यामत के दिन दोबारा जमीय मखलूकात को अल्लाह बनाएंगे, वो भी आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। गर्ज ये कि अल्लाह ताला के लिए इबदा और इआदा दोनों के दोनों बराबर बराबर के दर्जे के हैं, और ये इंसान मखलूक और अल्लाह खालिक के दरमियान बुनियादी सबसे बड़ा फ़र्क है। कि इंसान जब किसी चीज़ को पहली मर्तबा बनाता है तो उस चीज़ के बनाने में मुश्किलात होती है, बहुत सोच समझ करके तदबीर से तंजीम से कोई चीज़ बनानी पड़ती है। और दूसरी मर्तबा इंसान बनाता है तो उसके लिए वो बनाना पहले के मुकाबले में आसान हो जाता है। ये आम इंसानों का तर्ज तख्लीक है। अल्लाह सुबहानहु व ताला के लिए तर्ज तख्लीक दोनों के यकसां और बराबर बराबर है कि पहली मर्तबा जमीय मखलूकात को बनाया वो भी निहायत आसान, और दूसरी मर्तबा अल्लाह ताला बनाएंगे वो भी निहायत आसान। ये जुमहूर मुफस्सिरीन की राय है। बाद हजरात का ये कहना है कि अहवन को इसमें तब्जील ही के माने के अंदर लो, जैसा कि हकीमुल उम्मत हजरत थानवी नवरल्लाहु मरकदहु ने भी अहवन का तर्जुमा ज्यादा आसान किया है, वया तब्जील का माना बाकी रखा है। अहवनु अलै ज्यादा आसान है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह ताला के लिए पहली मर्तबा पैदा करना और दूसरी मर्तबा पैदा करने में कोई फर्क हुआ, कि पहली मर्तबा आसान और दूसरी मर्तबा ज्यादा आसान? तो इस कलाम को इंसान के मर्तबे में उतर करके इंसानों को खिताब किया गया, ये समझा जाएगा। बहुत सी मर्तबा बारी सुबहानहु व ताला तनज्जुलन अला मरातिबिल मुखातबीन, जो लोग मुखातब हैं उनके मर्तबे पर उतर करके कलाम फरमाते हैं। तो अगर इसमें तब्जील को इसमें तब्जील ही के माने में लिया जाए तो मतलब होगा तनज्जुलन अला मर्तबिल मुकल मुखातबीन, कि इंसानों के मर्तबे के ऊपर उतर करके कलाम है। कि आम मतन इंसान पहली मर्तबा जब कोई चीज़ बनाता है तो वो उसको थोड़ी बहुत मुश्किली या आसानी होती है, लेकिन दूसरी मर्तबा जब बनाता है तो उसको बनाना निहायत आसान और सहल हुआ करता है। तो इस सूरत के अंदर अहवन अहवन ही के माने में रहेगा तो कोई हरज नहीं है। जी अब देखिए, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आदत शरीफा आपको मालूम है, अदना अदना मुनासबत से वो कहां से कहां बात पहुंचा देते हैं, लिहाजा छोटी छोटी मुनासबत की बुनियाद पर यहां इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से चीजों को जिक्र किया है। अब आयत के अंदर आ गया लफ्ज अहवन, तो इस मुनासबत से बहुत बड़े एक इमाम का कौल लाए रबी इबन खैसम रहमतुल्लाह अलैह, जो कूफा के रहने वाले हैं, जलीलुल कदर ताबेही है, और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दोनों का कौल लाए हैं, कुल्लुन अलैही हय्यिनुन, हर हर चीज़ अल्लाह ताला के लिए आसान है। कुल्लुन का मतलब है पहली मर्तबा पैदा करना और दूसरी मर्तबा पैदा करना, हर हर चीज़ अल्लाह के लिए आसान है, अल्लाह के यहाँ कोई तफावुत नहीं है। गोया सहूलत में दोनों के दोनों बराबर का दर्जा रखते हैं। फिर उसकी एक मिसाल लाए, जैसे कि अरबी में कहते हैं लयीनुन नर्म, लयीनुन नर्म, मयीतुन मरा हुआ, मयीतुन मरा हुआ, दयीकुन मरा तंग, दयीकुन तंग। तशदीद आई बगैर तशदीद के, लफ्ज बदला, माना वही रहा, इसी तरह रहा, हय्यिनुन हय्यिनुन हय्यिनुन, इस तरीके से कोई फर्क नहीं है। ये आयत करीमा जो तर्जमतुल बाब में थी उसके मुतालिक कुछ लुगत बयान फरमाई। जी अब देखिए, कदम कदम पर आपका दर्जे हिफ्ज का इम्तिहान होने वाला है, इसलिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ मुनासबतों से लफ्ज लाएंगे, तो कौन सी आयत में है, ऐसे अक्सर तो हाशिए में है लेकिन आपके हिफ्स का भी इम्तिहान होता जाएगा। अफाइना क्या मतलब, पूरी आयत की तरफ इशारा किया एक टुकड़े से, अफाइना बिल खल्किल अव्वल, यानी इंसान क्या ये समझता है कि हम मखलूकात को पहली मर्तबा पैदा करके थक गए, ये इंसान समझता है। इसके अंदर जो है इस्तिफहाम इनकारी है अफाइना में, यानी हम मखलूक को पहली मर्तबा पैदा करने के बाद थके नहीं हैं, आजिज हुए नहीं हैं। आम मतन इंसान कोई काम करके थक जाता है, भाई क्या हो रहा है, तो थके हारे हुए हैं खा खा कर, इसीलिए नींद आ रही है, तो खा खा कर भी इंसान थक जाता है और फिर उसको नींद का तकाजा हो जाता है, तो इंसान छोटे से काम से भी थक जाता है। तो जब इतनी बड़ी कायनात बारी सुबहानहु व तआला ने पैदा फरमाई तो जाहिर है कि एक जो है इम्कान हो सकता था कि नऊज़ु बिल्ला अल्लाह ताला थक तो नहीं गए, तो फरमाया नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, हमारे ऊपर आजीजी थकन आई नहीं है। अफ़ाया अलैना, क्या हमारे ऊपर आजीजी आई, तुमको पैदा करने के बाद इज्ज आया तुम्हारे बारे में? नहीं। हीन अनशअकुम व अनशअ खल्ककुम, जबकि अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया और तुम्हारी तखलीक फरमाई। अब इसमें एक दूसरी आयत पर फट से इशारा हो गया, हुवा आलमु बिकुम इद अनशअकुम मिनल अर्द। ये जो तौजीह लाए उससे दूसरी आयत की तरफ तवज्जो चली गई, हुवा आलमु बिकुम इद अनशअकुम मिनल अर्द। अल्लाह ताला जानते हैं तुमको जबकि अल्लाह ताला ने तुमको जमीन से पैदा किया। इसमें आम इंसानों की तखलीक का तस्कीर आ गया कि अव्वल इंसान आदम मिट्टी से बने, बकिया तमाम इंसान भी मिट्टी से बने लेकिन बिल वास्ता, और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने बिला वास्ता, कि इंसान जमीन से उगने वाली गिजा खाता है और उससे मनी बनती है और उससे इंसान बनता है बिल वास्ता। अब ये सब तारीख बयान कर रहे हैं कायनात की बारी ताला, कि भाई अल्लाह ताला ने पैदा किया उस वक्त से अल्लाह तुमको जानते हैं, पैदा करके अल्लाह ताला आजीज नहीं हो गए। फिर लफ्ज लाए लुगुब, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبَ। पक्की बात यह है कि हमने आसमान जमीन जो कुछ उन दोनों के दरमियान में है उसको 6 दिनों में बनाया और हमको थकन महसूस नहीं हुई। अल्लुगुब अन्नसब, हमको किसी तरह की थकान महसूस नहीं हुई। इसमें यहूदियों की तर्दीद कर दी गई। कैसे यहूदियों की तर्दीद होगी? कि यहूद बेबहबूद ये कहते हैं कि अल्लाह सुबहानहु व ताला ने 6 दिन में कुल कायनात को पैदा फरमाया और फिर नऊज़ु बिल्ला अल्लाह ताला थक गए, तो शनिचर के दिन अल्लाह ने छुट्टी मनाई, कोई काम नहीं किया। इसकी इस आयत के अंदर तरदीद हो गई। जी हाँ, वक़द खलक़कुम अत्वारा, ये भी इंसान की पैदाइश की तारीख आ गई। अरे इंसानों, अल्लाह ताला ने तुमको तरह तरह से पैदा किया। यूं भी तर्जुमा करते, मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर अल्लाह ताला ने तुमको पैदा फरमाया। मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर यानी पहले तुम मनी का कतरा थे, फिर जमा हुआ खून हो गए, फिर उसमें बोटी हुई, फिर बोटी में हड्डी आई, इस तरीके से जो कुरान के अंदर है, सुम्मा खलकना नुतफत अलकतन फखलकना अलकत मुदगतन, इस तरीके से। ये है मुख्तलिफ मराहिल से गुजार करके इंसान को पैदा फरमाया। अब अतवार आया तो उसकी तहकीक ला रहे हैं, तौर कजा व तौरन कजा, तौरन कजा व तौरन कजा, फुलाना मरहला फुलाना मरहला। जैसे कि अरब लोग बोलते हैं अदा तौ रहो ऐ कद रहो, आदमी अपनी हैसियत से आगे बढ़ गया। अदा तौ रहो का माना आदमी अपनी हैसियत से आगे बढ़ गया, आगे निकल गया। इसकी मिसाल कैसी है? जैसे कि मिसाल के तौर पर एक आदमी माशाल्लाह दाढ़ी है, लंबा कद है, और उसने जो है बड़ा जुब्बा पहन लिया, सर पर अमामा बांध दिया, हाथ में एक लकड़ी पकड़ ली, एक बंडी लगा दी और कहने लगे कि मैं शेखुल हदीस बन के आया हूँ। हालांकि है वो تلاوڑی کی مسجد کے مؤذن صاحب، لیکن جو ہے اس نے اپنا وزاقتا جبا قبا، اس کو کہا جاتا ہے ادا تو رہو، کہ آدمی آدمی اپنی حیثیت سے آگے بڑھ گیا، اس کی حیثیت مؤذن صاحب کی تھی، لیکن جبا قبا لگا کر کے اپنے آپ کو شیخ الحدیث وقت ظاہر کر رہا ہے. یہ عربی زبان کے اندر محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ ہم نے آدم اور بنو آدم کو زمین سے پیدا فرمایا، ابتدائی آفرینش، کس طریقے سے کائنات اور مخلوق کی شروعات ہوئی، کہ بھئی مٹی سے بنایا، اللہ نے خود بنایا، بنا کر کے اللہ تھکے نہیں. یہ ماضی کائنات کا باری تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرما دیا. اب یہ اس لیے بھی بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ دنیا میں تخلیق کائنات کے لیے غلط غلط عقیدے رائج ہے، غلط غلط سوچ اور وچار رائج ہے. کوئی کیا کہتا ہے کہ انسان ڈائریکٹ انسان بن کے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ انسان حیوانیت کے مراحل میں تبدیل ہوتا ہوتا انسان بنا، کہ بھئی پہلے انسان فلاں شکل میں تھا، پھر آگے فلاں شکل میں آیا، پھر آگے فلاں شکل میں آیا، اخیر میں بندر والی شکل میں آیا، اور وہاں سے انسانی شکل کے اندر آیا. یہ بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں، اس کی تردید ہو گئی کہ ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو انسانی شکل میں پیدا فرمایا، جس کو سائنس والے گجراتی زبان میں کہتے اتکرانتی واد، یعنی یہ انسان حیوانیت کے مختلف مراحل سے گزر کر اخیر کے اندر انسانی شکل میں آیا، ایسا نہیں ہوا. اسی طریقے سے سورج چاند زمین وغیرہ کے لیے بھی ان سائنٹسٹوں کے یہاں الگ الگ قسم کے عقیدے پائے جاتے ہیں، تو اس سب کی تردید ہو گئی. خود باری تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے کے وقت پر عاجز بھی نہیں ہوئے اور تھکے بھی نہیں. دیکھو دو چیز الگ ہے، عاجز ہونا الگ ہے، تھکنا الگ ہے. جی
جاءنا قوم من بني تميم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم ابشروا، فقالوا بشرتنا فاعطنا، فتغير وجهه فجاءه اهل اليمن فقال يا اهل اليمن اقبلوا بشرى ان لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا
حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جميعا سے یہ روایت منقول ہے. فرماتے ہیں کہ قبیلے بنو تمیم کا ایک وفد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. اب بنو تمیم کا وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضور نے یہ چاہا کہ ان کو کچھ دینی علمی روحانی تحفے پیش فرماوے. جب آئے، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ کسی بادشاہ کے دربار میں تو آئے نہیں تھے، نبی کے دربار میں آئے تھے، اسی لیے یہاں ملے گی روحانی نعمتیں، یہاں ملے گی آخرت کی نعمتیں. اسی لیے جیسے ہی یہ وفد آیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ ہوا کہ ان کو روحانی نعمتوں سے نوازا جائے، روحانی انعامات سے محظوظ کیا جائے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا بنی تمیم ابشرو، اے بنو تمیم خوش و خرم ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. کیا مطلب؟ جنت کی میں تم کو بشارت دے رہا ہوں. یہاں تم آئے، میں جو عقائد تم کو سکھلاؤں گا، میں جو تم کو اعمال سکھلاؤں گا، میں جو تم کو سنتیں اور طور و طریق سکھلاؤں گا، اس کو اگر تم لوگ اپنا لوگے تو تم لوگ جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے. یہ ہے حدیث شریف کے اندر بشارت کا مطلب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. فرمان کا مطلب علوم اور معارف سنو، حدیثیں سنو، قرآن سنو، اس پر عمل کرو اور جنتی بن جاؤ، روحانی نعمتیں لے لو تم لوگ. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ فقالوا، بنو تمیم میں سے اقرا ابن حابس نے کہا، بشرتنا فاعتنا، حضور آپ نے ہم کو جنت کی بشارت تو دی، آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری تو سنائی، لیکن دنیا کی ظاہری نعمت بھی کچھ دو. فاتنا کا مطلب کیا؟ دنیا کی کچھ ظاہری نعمت بھی دو. جیسے کہ کوئی سائل مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے، آپ سے مانگے تو آپ اس کو کیا کہو؟ بھائی تو استغفار پڑھنی روزانہ 300 مرتبہ، یمددکم باموالٍ وبنین، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مال میں مدد کریں گے. تو کہتا ہے وہ استغفار ابھی سائڈ پہ رکھو، ابھی تو 10 کی نوٹ لاؤ. یہ ایسا ہی ہو گیا جملہ، کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روحانی نعمت عطا فرما رہے ہیں، حضور ان کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشرت نا، آپ نے بشارتیں تو بہت سنا دی کہ ایمان پر جنت ملے گی اور رضا ملے گی اللہ کی. فاتنا، کچھ دو ہم کو، کچھ نقد بھی لاؤ، نقد مد ذل لہو کی ضرورت ہے، وہ لائیے ابھی دو. فتغیر وجہہ، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور فوراً بدل گیا، کہ میں ان کو آخرت کی جنت کی عظیم نعمتیں دے رہا ہوں، اور یہ ہیں کہ فانی نعمت مانگنے بیٹھے. اس لیے چہرے انور ناراضگی کی وجہ سے بدل گیا. اتنے میں کیا ہوا؟ حضور کی ناراضگی ہوئی بنو تمیم بر. فجاءہ اہل الیمن، اتنے میں یمن کا وفد آ گیا، یمن کے لوگ آ گئے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اہل الیمن، اے یمن والو. معلوم ہوا کہ کسی کو علاقائی نسبت سے پکارنا جائز ہے. اے مڑی والے، جاگ کے سنو، اس طرح علاقائی نسبت سے پکارنا جائز ہے. خاندانی نسبت سے بھی پکار سکتے ہیں کہ بھائی فلاں خاندان کا، جیسے بنو تمیم کو حضور نے آواز لگائی خاندانی نسبت سے، جناب انصاری صاحب سبق سنیے دھیان سے، اس طریقے سے خاندانی نسبت کر کے پکارا جائے. یا اہل الیمن، اے یمن والو، تم خوشخبری کو قبول کر لو، یعنی روحانی نعمت جنت کی بشارت قبول کر لو، جبکہ بنو تمیم تو قبول کرنے تیار نہیں ہے. جبکہ بنو تمیم تو قبول کرنے تیار نہیں. میں نے ان کو بشارت دی، روحانی نعمت دی، تو وہ تو نہ کہتے ہیں، ان کو تو نقد چاہیے. تو اب تم آئے اہل یمن، تم نعمت کو قبول کر لو. تو یہ یمن والے ہوشیار ثابت ہوئے، کیا کہنے لگے؟ قالو قبلنا، کہنے لگے کہ ہم خوشخبری قبول کرتے ہیں، ہم بشارت قبول کرتے ہیں. یہ اہل یمن نے کہا. معلوم ہوا کہ کوئی نعمت ہم کو پیش کی جائے تو اس موقع کے اوپر اظہار قبولیت باللسان بھی ہونا چاہیے, اظہار قبولیت باللسان بھی ہونا چاہیے. یمن والوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی نعمت پیش فرمائی تو انہوں نے فوراً زبان سے کہا, کیا کہا؟ قبلنا, ہم نے قبول کر لیا. انہوں نے زبان سے یہ جملہ کہا. اور میں نے عرب مشائخین کے یہاں دیکھا کہ وہ لوگ جب حدیث کی اجازت دیتے ہیں تو جتنے لوگ مجمع میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قبلنا, وہ بولتے ہیں جملہ. شیخ عبداللہ ناقبی الیمنی رحمہ اللہ, بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں, ان کی حیات کے آخری ایام میں جب ان کی عمر 106 سال کے قریب تھی, حدیث کی اجازت کی غرض سے حاضر ہوا تو ریاض کے کئی علماء بھی اس وقت وہاں مجلس میں موجود تھے, اور شیخ نے حدیث سنا کر کے اجازت دی تو باقاعدہ پوچھتے ہیں ہل قبل تم, تو سب لوگ بولے قبلنا قبلنا قبلنا. یہ طرز ہے عربوں کے اندر, اپنی یہاں کی طرح سمم بکمن وہ نہیں بیٹھے رہتے. تو کہا کہ قبلنا, ہم نے قبول کر لیا, یعنی ہم آئے ہی اسی لیے ہیں آپ کی خدمت اقدس میں کہ آپ سے ہم علوم حاصل کریں, معارف حاصل کریں. ہم آپ کے پاس ظاہری نعمت لینے کے لیے آئے نہیں ہیں, ہم روحانی نعمت لینے کے لیے آئے ہیں. قبلنا. اور پھر آگے یہی روایت دوسری سند سے آ رہی ہے, وہاں یہ لفظ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو آئے ہیں تو مخلوقات کی, کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, اس کے متعلق ہم سوال کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. وہ لفظ ترجمۃ الباب سے مناسبت والا ہے کہ ہم کائنات کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی اور کائنات کی شروعات کس طرح ہوئی, اس بارے میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. فأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانا شروع کیا. بدء الخلق والعرش, مخلوقات کس طرح پیدا ہونا شروع ہوئی اور عرش کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا فرمایا, یہ پوری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانا شروع فرمائی. اب یہ راوی حدیث حضرت عمران ابن حسین ہما تن گوش متوجہ ہو کے سن رہے ہیں اور حضور بیان فرما رہے ہیں کائنات کی تخلیق کی ابتدا. فجاء رجل, اتنے میں ایک آدمی آئے, اللہ جانے کون آئے, اور انہوں نے آ کر کے کیا کہا, یا عمران, راوی کو آواز دینے لگے, راحلتک تفلتت, تمہارا اونٹ چھوٹ کے بھاگ گیا. تمہارا اونٹ چھوٹ کر کے بھاگ گیا, کیا مطلب؟ کہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے تو جس اونٹ پر وہ بیٹھ کے آئے تھے وہ انہوں نے مسجد کے باہر ایک جگہ باندھا ہوا تھا, تو کسی طرح وہ اونٹ چھوٹ کر کے بھاگ گیا. تو وہ کہنے آئے کہ عمران تمہارا اونٹ تو چھوٹ کے بھاگ گیا. لہذا یہ جو حضور سے احادیث کا سلسلہ سن رہے تھے اس میں خلل واقع ہو گیا, ڈسٹرب ہو گیا. بعد میں حضرت عمران کو اتنا افسوس ہوا, کہتے ہیں کہ لیتنی لم اقم, کاش کہ میں کھڑا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. یعنی وہ آدمی نے آ کے مجھے آواز دی کہ عمران تمہارا اونٹ چھوٹ گیا, تو میں اونٹ کی فکر میں مجلس سے اٹھ کے باہر چلا گیا. کاش کہ اونٹ جانا ہوتا تو جاتا, لیکن میں حضور کے سامنے سے نہ اٹھتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری گفتگو میں اچھی طریقے سے سن پاتا. یہ ان کو بڑا افسوس ہوا. یہ ہیں حضرات صحابہ کرام کا طلب علم, کہ وہ افسوس کر رہے ہیں, کاش کہ اونٹ جانا ہو تو چلا جاتا, لیکن میں حضور کے سلسلے کلام سے محروم نہ ہوتا کتنی اچھی بات ہو جاتی. کاش کہ ہم بھی لیتنی لمکم کے مصداق بن جاوے, لیتنی لمکم کے مصداق ہم بھی بن جاوے. مختلف عنوانات سے جو سبق چھوڑتے ہیں تو ان کو یہ حدیث کا یہ جملہ ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. چلو.
قال حدثنا عمر ثم أبو الحكس بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال أعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وعنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم معه ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن هل لم يقبلها بني تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك لنسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي تقطعت منها السراب فوالله لوددت أني تركتها. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت
بس 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 وہ الگ روایت ہے بھائی. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, وہی روایت ہے ذرا وضاحت کے ساتھ, اور میں نے میری اونٹنی دروازے کے اوپر باندھ دی. معلوم ہوا کہ کسی مجلس میں جاوے تو اپنی سواری ٹھیک ٹھاک رکھ کر کے جانا چاہیے, یعنی کہ جہاں وہاں پارکنگ کر دی پھر چالو بیان میں اعلان کرانے آوے اس نمبر کی گاڑی جس کی بھی ہو وہ ہٹائے, وہاں ٹرافک جام ہو گیا ہے, یہ طریقہ غلط ہے. تو کہا میں نے اپنی اونٹنی دروازے کے اوپر باندھ دی. اتنے میں بنو تمیم کے کچھ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو تمیم تم خوشخبری قبول کر لو. تو بنو تمیم کیا کہنے لگے, آپ نے ہم کو جنت کی بشارت تو بہت سنا دی, اب کچھ نقد لاؤ, کچھ دنیاوی چیزیں لاؤ. دو مرتبہ یہ جملہ کہا, دو مرتبہ کہ نقد کچھ لاؤ کچھ چیز لاؤ. معلوم ہوا کہ طلب علم میں مقصود علم کا حصول ہو. تو اصل مقصود بھی ذات علمی روحانی نعمت ہونی چاہیے، باقی دوسری دنیاوی چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ثم دخل علیہ ناس من اہل الیمن، پھر یمن کے کچھ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یمن والو، تم بشارت کو قبول کر لو، جبکہ بنو تمیم نے بشارت کو قبول نہیں کیا ہے. تو یمن والوں نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بشارت کو قبول کرتے ہیں، یعنی آپ نے جو روحانی نعمت دی ہم اسے قبول کرتے ہیں. پھر انہوں نے وضاحت کی، جئنا لنسألک عن ھذا الامر، ہم آپ کی خدمت کے اندر اس لیے آئے ہیں تاکہ اس معاملے کے بارے میں آپ سے سوال کرے. اس معاملے کے بارے میں، یعنی مخلوقات کی ابتدا کیسے ہوئی، کائنات کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی، اس معاملے کے متعلق پوچھنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور دوسری جگہ روایت میں یہ لفظ ہیں، وَنَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں. جو روکھا سوکھا ملا وہ کھا لیں گے، ہماری حاضری کا مقصد ہے حصول علم. ہم اس لیے نہیں آئے کہ یہاں کیا کھلایا جاتا ہے، کیا پلایا جاتا ہے، کہاں سلایا جاتا ہے، ہم اس کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم تو آئے ہیں روحانی نعمت حاصل کرنے کے واسطے. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ، اللہ ہی تھے، یعنی ہمیشہ سے، ولم یکن شیئن غیرہ، اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، عرش بھی نہیں، کرسی بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کوئی چیز نہیں تھی، اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے ہمیش تھے. وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ تعالی کا عرش پانی کے اوپر تھا. خدا تعالی کا عرش پانی کے اوپر، اس کی ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ سلطنت پانی کے اوپر تھی، حقیقت بھی مراد لیا ہے. وَقَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، یہاں حدیث شریف میں لفظ ذکر سے لوہے محفوظ مراد ہے، یاد رکھنا. اور اللہ تعالی نے لوہے محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا. اب ظاہر بات ہے کہ لکھنے کے لیے قلم چاہیے، لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم پیدا فرمایا، نون والقلم، پھر اس قلم کو اللہ نے حکم دیا کہ لکھو، تو پھر اس نے تمام کائنات کی تمام تقادیر لوح محفوظ کے اندر لکھ دی. تو ذکر میں لکھ دی، یعنی لوح محفوظ میں لکھ دی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. اب یہ تخلیق کی ابتدا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، پہلے اکیلے اللہ تھے، اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا، قلم کے ذریعے لوح محفوظ میں تمام چیزوں کی تقدیرات لکھوائی، پھر اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اتنی بات حضرت عمران ابن حسین نے سنی تھی، نے فون کی گھنٹی بجی تو بات پھر رہ گئے، فون اٹھا لیا تو بات پھر رہ گئے. اس میں جو ہے ساری جو ہے محرومیاں ہیں اس میں. فنادا منادن، اتنے میں ایک پکارنے والے نے پکارا، اے عمران، ذہبت ناقتک یبن الحسین، اے عمران ابن حسین، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی. فانطلقتُ، اب میں اونٹنی دیکھنے کے لیے گیا، تو چھٹ کے بہت دور بھاگ چکی تھی. کتنی دور بھاگ گئی تھی؟ فَإِذَا هِيَ تَقَطَّعُ دُونَ السَّرَابِ، تب وہ اتنی دور چلی گئی تھی کہ اس کے پیچھے چمکتی ریت حائل ہو گئی تھی. ترجمہ سمجھو, اتنی دور چلی گئی تھی کہ اس کے پیچھے چمکتی ریت حائل ہو گئی تھی. دیکھو اتنی دور چلی گئی, اور عرب کے اندر جو ہے دور دور تک صحرا ہے, چمکتا ہوا ریت ہے, اور ریت جو ہے نا دوپہر کی دھوپ اور گرمی میں جب چمکتا ہے تو پانی معلوم ہوتا ہے دور سے, اور جو ہے قریب جاؤ تو پانی وانی کچھ نہیں ہوتا ہے, بس وہی ایک چمک پانی جیسی معلوم ہوتی ہے. تو کہا اٹھنی اتنی دور چلی جا چکی تھی کہ بیچ میں مجھے چمکتا ہوا ریت نظر آ رہا تھا, اتنی دور اٹھنی بھاگ چکی تھی. فواللہ, سو اللہ پاک کی قسم, لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا, کاش کہ میں اٹھنی کو چھوڑ دیتا, یعنی کہ اٹھنی کے پیچھے نہ جاتا. اٹھنی بھاگنی ہوتی تو بھاگ جاتی, لیکن لسان اقدس سے علوم اور معارف جو میں سن رہا تھا اس سے میں محروم نہ ہو جاتا. جو علم حضور سے میں سنتا تھا اس سے میں محروم نہ ہو جاتا. یہ ہیں صحابہ کرام میں طلب علم, کہ دنیا کی چیزوں سے چاہے محروم ہی ہو جاتی لیکن میں حضور کی زبان سے علم کی بات سن پاتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ ان حضرات کا معاملہ ہے. چلو, صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی سند ذرا دیکھو. وروا, یہ عیسیٰ ابن موسیٰ گنجار ان کا لقب ہے, یہ بخارا ہی کے رہنے والے ہیں. یہاں سند کیا ہے, ان رقبت ان قیس ابن مسلم, لیکن بیچ میں ایک واسطہ چھوٹ گیا ہے. روا عیسیٰ ان ابی جمر ان ابی حمزت ان رقبت, تو عیسیٰ اور رقبہ کے درمیان میں ابو حمزہ کا واسطہ چھوٹ گیا ہے, وہ ہونا چاہیے بیچ میں, اور اس کے بعد پوری حدیث شریف ہے. طارق ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. حضور نے ایک دن بڑا اچھا مفصل بیان فرمایا, اور اس بیان کے اندر حضور نے بدء الخلق کو بیان کیا, یعنی تمام مخلوقات کی پیدائش, ابتدا کیسے ہوئی, دنیا کی پیدائش کیسے ہوئی, اور دنیا کی معاش اور معیشت کیسی بنائی گئی, آخرت کب آئے گی, جنت کب ہے, کہاں ہے جہنم کب ہے, مرنے کے بعد کی زندگی, کیا مطلب, البدایہ و نہایہ حضور نے بیان فرمائی, کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا, کہ کب سے یہ جہان کیسے شروع ہوا اور کب جا کے کہاں جا کر کے یہ جہان ختم ہوگا, پوری تفصیل حضور نے بیان فرمائی. اب ترجمہ دیکھو, حتی دخل اہل الجنت منازلہم, بیان کرتے کرتے حضور اس مضمون پر پہنچے کہ جنتی لوگ حساب کتاب کے بعد جنت میں اپنے گھروں میں داخل ہو گئے. یہاں ترجمے میں اوندھا مت مارنا, یہاں تک بیان کرتے کرتے سلسلہ اتنا آگے بڑھایا کہ جنتی لوگ اپنے گھروں میں جنت میں داخل ہوئے, وہاں تک مضمون بیان کیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور نے اتنا بیان کیا کہ جنتی لوگ جنت میں چلے گئے, وہاں تک حضور بیان کرتے ہی رہے, یہ مطلب نہیں ہے, یاد رکھنا. یعنی حضور نے بیان کیا کہ انسان مرا, پھر قبر میں گیا, پھر قیامت کے دن اٹھا, پھر اس کے اعمال تولے گئے, پھر نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا, تو اب وہ جنت میں داخل ہو گیا اپنے بنگلے میں, یعنی وہاں تک سلسلے کلام جاری فرمایا، یعنی مضمون وہاں تک لمبا فرمایا، اور جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہو گئے. اب اتنا لمبا مضمون تھا تو ہر ایک کو تو یاد نہیں رہے گی ہر بات. حفظہ ذالک من حفظہ، جس نے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا. ونسیہ من نسیہ، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. سب کو سب باتیں یاد رہنا ضروری نہیں ہے. یہ صحابہ کے زمانے سے بھائی یہ بات ہے، سب کو سب بات یاد رہے ضروری نہیں، ورنہ سب جو ہے امام الاسرار علامہ کشمیری بن جائیں گے.